نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج مجھے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی شب برات کے متعلق کچھ بیان کرنا، کیونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی 5 تاریخ ہو گئی. 10 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی شب برات ہوگی، اور اس مہینے کے بعد پھر ماہ رمضان کا بابرکت ماہ رمضان انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی یہ مبارک رات بھی نصیب فرمائے اور یہ مبارک مہینہ بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے اب کتاب تعلیم الدین کا جو آخری حصہ باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ باقی ہے، جب اللہ تعالی کو منظور ہوگا اور توفیق ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ سال اس کو بیان کریں گے. کیونکہ ہر سال یہ معمول ہے کہ شب برات سے پہلے شب برات کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور شب برات کے بعد پھر رمضان شریف کے متعلق عرض کیا جاتا ہے، اور رمضان شریف کے مہینے میں یہ سلسلہ موقوف رہتا ہے. پھر شوال میں یا ذوالقعدہ کے شروع میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو شب برات بھی کہتے ہیں، اور شب مغفرت بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ رات اور یہ سال کی ان 5 مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو شخص ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرے اور عبادت کے ذریعے ان راتوں کو زندہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے. یعنی اس رات کی ان 5 راتوں کی عبادت لازماً جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بشرطے کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. ان 5 راتوں میں سے 3 راتیں تو ذوالحجہ کے اندر ہیں. 8 ذوالحجہ کی رات جس کو لے لیں تو ترویہ کہتے، دوسری 9 ذوالحجہ کی رات جس کو شب عرفہ کہتے، اور 10 ذوالحجہ کی رات جس کو بقرعید کی رات کہتے. لیلۃ النہر جسے کہتے، یہ تین راتیں ذوالحجہ کے اندر ہیں، تینوں راتیں عبادت کی ہیں، اور خاص طور پر حج میں ان کی بڑی اہمیت ہے. اور ایک عید الفطر کی رات جس کو شب عید کہتے ہیں، اور ایک 15 ذوالحجہ کی رات، یہ پانچ راتیں ہوں گی. ان میں شب قدر کا ذکر نہیں ہے، شب قدر کا ذکر دوسری روایتوں میں، اور اس کی ایک مستقل فضیلت ہے جس کے لیے پوری سورہ انا انزلنا اتری ہے. تو شب برات اور شعبان کی 15 تاریخ کی رات یہ مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، باعث مغفرت ہے، باعث فضیلت ہے. لیکن اس رات میں کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے ثابت اور منقول نہیں ہے. جس طرح اور راتوں میں آدمی کوئی سی بھی عبادت کر سکتا ہے، شب برات میں بھی کوئی سی بھی عبادت کر سکتا ہے اور متعدد قسم کی عبادتیں کر سکتا ہے، جیسے نوافل پڑھنا، اور نوافل میں تحیۃ المسجد پڑھنا، تحیۃ الوضو پڑھنا، صلاۃ التوبہ پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، صلاۃ الحاجت پڑھنا، اور عام نفلیں پڑھنا، یا تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعا کرنا. لیکن جو بھی عبادت کرے توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، اور بہت ہی آسان طریقے سے ادا کرنے کی کوشش. لہذا عام لوگوں میں جو خاص خاص نفلیں خاص خاص طریقے سے پڑھنا رائج ہیں، ان سے بچنا چاہیے. دوسرے یہ کہ یہ جتنی بھی عبادت ہے اس رات کی وہ نفل کے درجے میں ہے. اس رات میں جو بھی عبادت ہے وہ نفل کے درجے میں ہے، اور نفلی عبادت کو چھپ کر کرنا افضل ہے. اس لیے اس رات میں جو بھی نفلی عبادت کی جائے، جہاں تک ہو سکے گھر میں کی جائے. مسجدوں میں جمع ہو کر اجتماعی شکل میں عبادتیں کرنا، یا جلسے کرنا، یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، یہ مناسب نہیں، بلکہ اس کو ضروری سمجھنا غلط بھی ہے، ناجائز بھی ہے. ہاں، یہ کوشش کریں کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز مردوں کی مسجد میں باجماعت ادا ہو. اور کچھ دیر وہاں مسجد میں بھی عبادت کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اہتمام نہیں ہونا چاہیے. مثلا مغرب سے عشاء تک مسجد میں گزار لیں، نوافل کے اندر 6 رکعت نفل ابوابین ہیں جو ثابت ہیں، اور ہر شب میں ہر مسلمان مرد عورت کو پڑھنی چاہیے. کم سے کم یہ 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 6 زیادہ تر مشہور ہیں، معروف ہیں، کم سے کم 4 بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی عذر ہو. عام حالات میں 6 پڑھنی چاہیے، اور 20 بھی ثابت. صحیح مبارک راتوں میں آدمی 20 رکعت ابوابین کر لے. آئے کبھی کبھی اس روایت پر بھی عمل ہو جائے، اور رکعتوں میں افضل تو رات میں یہی ہے کہ 2-2 رکعتیں ایک سلام سے ادا کی جائے، اور جائز یہ بھی ہے کہ 4 رکعتیں ایک سلام سے ادا کریں. अगर 4 रकत अब्बाबीन की पढ़ेंगे तो 5 सलाम से 20 रकत ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद फिर शाम की तस्बीहात आधी पढ़े तो उसमें ईशा का वक्त हो जाए, ईशा की नमाज बाद जमात अदा करके ईशा के बाद सलात व तस्बीह पढ़ के अपने घर चला जाए। तो घर जाकर घर वालों को भी जमा कर लें, घर वालों को भी तरगीब दे करके उनको भी तस्बीहात में, तिलावत में, नमाज में, नवाफिल में उनको भी लगाने की कोशिश करें, और जब नींद आने लगे तो सो जाए। और जल्दी सो जाए ताकि जल्दी ही उठने की भी कोशिश की जाए, 3 बजे उठ जाए, 4 बजे तो उठ ही जाना चाहिए कि वो खास वक्त है। रोजा नहीं, वो खास खास वक्त होता है, इस रात में तो और भी खास खास वक्त है, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, उस वक्त नवाफिल पढ़े और अपने गुनाहों की तौबा करे, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगे, भलाइयाँ मांगे। इस तरह रात का ये आखिरी हिस्सा भी इबादत में गुजार ले और फिर फजर की नमाज बाद जमात अदा कर ले, सहरी खाकर 1 दिन का रोजा रख ले। क्योंकि इस रात के बारे में ये दो ही बातें, यानी इबादत साबित है और नफली रोजा साबित है। जो हदीस अल्लाह ताला से मरवी वो फरमाते हैं कि नबी अकरम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब हो तो इसके अंदर इबादत करो और इसका दिन गुजार करके रोज़ा रखो। तो रोज़ा नफली है, रखें तो बाय से अजर व सवाब है, न रखें तो कोई गुनाह नहीं, हाँ सवाब से महरूम ही है, इसलिए 1 दिन का रोज़ा रखें। और एक ही दिन का है बस, ये 2 रोज़े नहीं है। बाद लोग मुहर्रम के 2 रोज़े भी यहाँ चिपका देते हैं, पूछते रहते हैं कि 2 रोज़े रखने हैं क्या, लेकिन वो तो मुहर्रम में होते हैं। मुहर्रम में दो रोज़े रखना बेहतर है, चाहे 9 तारीख का मिला लें 10 के साथ या 10 तारीख के साथ 11 तारीख का मिला लें, लेकिन शाबान की 15 तारीख का रोज़ा एक ही है। इस रात के बड़े फजाइल आदिल तैयबा में बयान हुए हैं, जिनके खुलासा चंद बातें हैं। उनमें से एक तो एक बात और एक फजीलत तो ये है कि इस रात में अल्लाह जल्ला शान हो तमाम अहम अहम उमूर का फैसला फरमाते, जिसकी वजाहत और तशरीह हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत से होती है, जिसका खुलासा ये है कि वो फरमाती हैं कि नबी अकरम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुम जानती हो इस रात में क्या होता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर अल्लाह उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। इस पर आपने फरमाया कि इस रात में हर उस बच्चे का नाम लिख दिया जाता है जो आइंदा पैदा होने वाला है, और हर उस शख्स का नाम भी लिख दिया जाता है जो आइंदा साल मरने वाला है, और इस रात में बंदों के आमाल कबूल करने के लिए आसमानों पर उठाए जाते हैं। और इस रात में बंदों की रोजियां नाजिल होती हैं कि किसको कितनी रोजी मिलेगी, किसको कितनी रोजी मिलेगी। इस पर इसके बाद अल्लाह ने अर्ज किया कि हुजूर यही बात है ना कि कोई शख्स भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा, कोई शख्स भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा, यानी आमाल सालिहा में जाने का जरिया है, सबब है, लेकिन ये सबब कुल्ली नहीं है, जुज़वी है ये। حقیقت میں جنت میں جانا اللہ کی رحمت سے ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو محض بندے کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو جنت میں پہنچا دیں. اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور یہ بات بھی ہے نا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائیں. تو آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا الا یتغمد اللہ رحمت اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے. جس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جہاں تک ممکن ہو نیک اعمال کرتے رہیں. زندگی کے ہر موڑ پر جو نیک عمل سامنے آ جائے اس کو کر لیں, نہ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑیں نہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کریں. معمولی گناہ ہو تو اس کو بھی گناہ سمجھ کر چھوڑیں, بچیں, غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں. تو کوئی نیک عمل چاہے کیسے ظاہر چھوٹا اور معمولی ہو کر لیں. یہ نہ کہیں تو یہ تو معمولی کام ہے, میں تو کروں گا تو بہت بڑی نیکی کروں گا, یہ چھوٹی سی نیکی لے کر کیا کروں گا. کیا بات ہے, یہ چھوٹی سی نیکی تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے. متعدد واقعات احادیث طیبہ کے اندر ایسے موجود ہیں اور مذکور ہیں. اس لیے کہ ہر نیک کام جنت کی طرف لے جانے والا ہے, جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اور ہر گناہ دوزخ کی طرف لے جانے والا, چھوٹا ہو یا بڑا. جو بندہ نیک کام کرتا رہے گا کرتا رہے گا تو ان نیک اعمال میں اللہ پاک نے یہ اثر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کھینچنے والے ہیں. کہ جو نیک کام کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نہ کوئی نیکی قبول کر ہی لیتا ہے کہ وہ کریم ہے. وہ کریم کام یہی ہے کہ وہ کرم کر ہی دیتے. کریم کا کام یہ ہے وہ کریم کرم کر ہی دیتے. اس لیے جو نیک کام کرتا رہے گا اس کا کوئی نہ کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے کرم کا ذریعہ بن جائے گا, رحم کا ذریعہ بن جائے گا, رحمت کا سبب بن جائے گا, اور اس کے توفیل اللہ کی رحمت ہو جائے گی اور اس کی بخشش ہو جائے گی. اس حدیث کی شروع میں جو فرمایا گیا کہ آئندہ سال جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام کس دیا جائے گا, اس کی تشریح دوسری حدیثوں میں بھی ہے. سب کو سامنے رکھ کر کے خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں لوہے محفوظ میں اللہ پاک نے آئندہ سال کے لیے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو نقل کروا کر ڈیوٹی پر لگنے والے فرشتوں کے حوالے کر دیا. لوہے محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے نا, قیامت جو کچھ ہونا ہے اور ہر سال جو کچھ ہونا ہے سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہر سال شب برات میں لوہے محفوظ سے آئندہ سال جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ وہاں لکھا ہوا ہے اس کو نقل کروا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی سال بھر تک اب تمہیں یہ کام انجام دینا. اس کے بعد وہ ملائکہ وہ لے لیتے ہیں اور لے کر کے پھر سال بھر تک وہ سارے کام انجام دیتے رہتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ان کے سپرد ہوئے ہیں. فرشتوں کے کام سپرد کرنے کے پہلے بھی کئی مرتبہ میں سنا چکا ہوں. ایک مرتبہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے اور راستے میں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا بھائی تم کو کس کام کے لیے اللہ پاک نے مقرر کیا ہے اور تمہاری کیا ڈیوٹی لگی ہے. ایک نے جواب دیا کہ میری ایک مسلمان پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان ہے جو فلاں جگہ ہے, تم جاؤ اور اس کا انتقال کا وقت قریب ہے, اس کے سر میں بہت خشکی ہے, اس کے گھر میں روغن زیتون کی بوتل بھری ہوئی رکھی ہے, وہ اپنے سر میں اس کی مالش کروانا چاہتا ہے, تم جاؤ اور جا کر کے وہ بوتل الماری سے نکالو اور زمین پہ دے مارو, نہ تیل ہوگا نہ مالش ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بغیر تیل کی مالش کرائے، تیل کی مالش کی خواہش لے کر دنیا سے، اور مرنے سے پہلے اس کے سر میں تیل کی مالش کرانے کی جو خواہش ہے وہ پوری نہ ہونے پائے. اس کے بعد اس نے دوسرے سے پوچھا بھی تمہاری کیا ڈیوٹی لگی ہے، تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ سر میری ڈیوٹی ایک کافر کے اوپر لگی ہے، اس کا بھی انتقال کا وقت قریب ہے، اور ابھی اس کا انتقال نہیں ہوا ہے، انتقال ہونے والا ہے، اس کے دل میں مچھلی کباب کھانے کی خواہش ہے، اور اسے گھر میں ہی مچھلی نہیں ہے، مارکیٹ میں ہی مچھلی نہیں ہے، جس بستی کے اندر رہتا ہے اس کے پاس جو دریا بہتا ہے وہاں پر بھی مچھلی نہیں، مچھلی کا سیزن ہی نہیں. تو مجھے حکم ملا ہے کہ میں سمندروں سے مچھلیاں گھیر کر کے لے کر جاؤں اور وہاں اس گاؤں کے اس بستی کے کنارے پر پہنچاؤں، اور اس کے گھر سے کوئی آدمی وہاں پر مچھلی دیکھنے کے لیے جائے تو وہ مچھلیاں پکڑ کر لے جائے اور مچھلی کے کباب اس کو کھلائے تاکہ اس کا انتقال ہو. مجھے یہ حکم ملا. اب دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، یا اللہ آپ ہی حکیم ہیں، کیا آپ کا حکم ہے؟ ایک مسلمان کی تو خواہش کیا خون کیا جا رہا ہے، اس کو دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے سر میں تیل کی مالش کراؤں، اس کی خواہش کو کچلا جا رہا ہے، اور ایک کافر ہے کہ جس کی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے، اس کی خواہش کے پورا کرنے کے لیے اگر مچھلی گھر میں اور شہر کے دریا میں نہیں ہے تو باقاعدہ سمندر سے اس کو پہنچائی جا رہی ہے، اسپیشل طریقے سے اس کے بعد مچھلی پہنچائی جا رہی ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران، ہمیں پہلے اللہ کا حکم پورا کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اپنے شان حکمت سے کچھ پردہ ہمیں اٹھا کر بتائیے کہ کیا اس میں راز ہے. دونوں گئے، مسلمان جو ہے وہ بیچارہ خشکی سے اس کے سر میں پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا گھر والوں سے کہ میرے سر میں مالش کر دو مالش کر دو، وہ کسی وجہ سے کر نہ پائے، اور جناب ان فرشتے نے جا کر کے وہ تیل کی بوتل جو ہے وہ بھی زمین پہ دے ماری، یعنی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری اور سارا تیل مٹی میں مل گیا اور اس کی آرزو خاک میں مل گئی، اور وہ بیچارہ اپنے سر میں تیل کی مالش نہ کرا سکا کہ آخری وقت آ گیا. وہ تیل کی مالش کو ترستا ترستا دنیا سے چلا گیا، اور دوسری طرح جا کر کے سمندر سے مچھلیاں کھینچی اور اس بستی کے کنارے پہنچائیں، ان کے گھر سے کوئی آدمی آیا، اس نے ارے اتنی مچھلیاں آ گئی، انہوں نے نیچے ہاتھ ڈالا تو بغیر کانٹے کے مچھلی ہاتھ میں آ گئی، اس نے جلدی سے پکڑا، کھا کے گھر گیا، اور جناب اس کو بنایا اور مچھلی کباب تل کر اس مرنے والے کو کھلایا، وہ کھایا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا، مچھلی کباب کھا کے چلا گیا. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچے اور آپ نے کیا کہ جو آپ نے حکم دیا تھا ہم نے انجام دے دیا، اور آپ جو حکم دیتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہو رہا، آپ حکیم ہیں، آپ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. لیکن اگر آپ ذرا سا پردہ اٹھا دیں اور یہاں جو آپ کی حکمت ہے اس کو ظاہر فرما دیں تو ہمارے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا. ہم حیران ہیں کہ مسلمان کی آرزو کو کچلا گیا ہے اور کافر کی آرزو کو پورا کیا گیا ہے. ظاہراً تو معاملہ برعکس ہونا چاہیے کہ مسلمان کی آرزو پوری کی جائے، کافر کی آرزو کو پورا نہ کیا جائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ بات یہ کہ جس مومن کی خواہش کو کچلا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہمارے یہاں آخرت میں ایک درجہ مقرر تھا، جہاں اس کو اپنی زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے پہنچنا تھا وہ پہنچ نہیں سکا، اور چونکہ وہ جگہ وہ درجہ اس کا مقدر تھا تو وہاں تو پہنچنا اس کا لازمی ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچ رہا تو ہم نے اس کے ایک خواہش کو کچلا. اس کے دل میں خواہش تھی کہ میرے سر میں کوئی تیل کی مالش کر دے تاکہ مجھے سکون اور آرام ملے، ہم نے اس کو وہ آرام نہ لینے دیا، اس کے نتیجے میں اس نے صبر کیا، اور صبر کرنے کا ثواب ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملتا ہے، لہذا اس نے صبر کیا، اس صبر کے نتیجے میں اس مقام پر فائز ہوئی.
سبحان اللہ.
اس مقام پر ہم نے پہنچا دیا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا، ویسے تو نہیں پہنچ سکتا تھا، اس طرح پہنچا تھا. سمجھ میں آیا کہ سبحان اللہ کتنا بڑا اللہ پاک نے انعام فرمایا، کتنا بڑا اکرام فرمایا. یہ اکرام تو ایسا ہے کہ اس پر ہزاروں کلفتیں قربان. اور دوسرے کافر کے بارے میں یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم کافر کے ساتھ بھی انصاف سے کام لیتے ہیں، نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتے، ہم عادل ہیں، ہمیشہ سے عادل ہیں، ہمیشہ عادل رہیں گے، ہم کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے، چاہے وہ ہمیں مانے یا نہ مانے. لہذا اگر کوئی کافر دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو ہم اس کا ہی بدلہ دیتے ہیں. بس اتنی بات ہے کہ کافروں کا نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں ہے، آخرت میں آخرت میں بدلہ ملنے کے لیے تو ایمان شرط ہے. ما لهم فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہاں تو ان کے لیے اللہ بچا اللہ بچا، بس جہنم کے سوا کچھ نہیں. جنت تو بس اہل ایمان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولا نصیب فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل نصیب فرمائے. تو اس کافر نے ایک اچھا کام کیا ہوا تھا، اس کا بدلہ دینا ہمارے ذمہ واجب تھا. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ہم نے چاہا کہ بھائی اس کے اس نیک کام کا بدلہ بھی ہمیں دنیا میں دے دینا چاہیے، تاکہ آخرت میں یہ یوں نہ کہے کہ اللہ میں نے دنیا میں فلاں کام کیا تھا، مجھے اس کا بدلہ ملے ہی نہیں، اب دے دیجیے. آخرت میں تو بدلہ نہیں ہے اس کے اعمال کا. چنانچہ اس کے انتقال سے پہلے اس کے دل میں مچھلی کباب کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو ہم نے اس کی نیکی کا صلہ مچھلی کباب کھلا کر پوری کر دی. اس طرح ہم نے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا. اب اس کی کسی نیکی کا بدلہ ہمارے ذمے نہیں ہے، اب آخرت میں آئے گا تو کفر کی سزا پائے گا. لیا دیکھا ہم نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی کیسے اللہ پاک نے لگائی. تو اس رات میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے لوہے محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے ثبوت کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ آئندہ سال جو جو ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کام سپرد ہوتے ہیں، ان کو اپنے اپنے وقت پر انجام دیتے رہتے ہیں. دوسری احادیث کی روشنی میں اس کی تشریح یہ ہے کہ جتنے آئندہ سال پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے فوت ہونے والے ہیں انتقال کرنے والے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا نام اس رات میں مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، اور وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور نام ان کا مردوں میں لکھا ہوتا ہے. کس کو کتنی روزی ملے گی، کون امیر ہوگا، کون فقیر ہوگا، سب اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے. کون بیمار ہوگا، کون صحت یاب ہوگا، اس میں لکھ دیا جاتا ہے. کون حج کرے گا، کون حج نہیں کرے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کی شادی نہیں ہوگی، سب اس رات میں لکھا جاتا ہے. اب ایک طرف تو یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، اور تقدیری فیصلے لوہے محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے ثبوت کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے مغفرت چاہنے والا ہو تو ہم اس کی مغفرت کر دیں، کوئی بخشش چاہنے والا ہو تو اس کی بخشش کر دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو اس کو عافیت دے دیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو اس کو روزی دے دیں. اس طرح کی دعائیں، اس طرح سے اعلان سائرات ہوتے ہیں. اس کا ذکر بھی ایک حدیث میں، اور وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور کو گھر میں نہ پایا. تو میں سمجھے ممکن ہے کسی اور اہلیہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں، لہذا میں آپ کی تلاش کے لیے تلاش کرنے کے لیے نکلی. تو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع پہنچی تو وہاں میں نے آپ کو موجود پایا. جب میں وہاں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے کو ظلم کریں گے، یعنی تمہاری باری ہوتے ہوئے کسی اور کے یہاں گئے ہوں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور مجھے کچھ شبہ تو ایسے ہی ہوا تھا، تو ممکن آپ کسی اہلیہ محترمہ کے یہاں چلے گئے ہوں. فرمایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے جو مبارک رات ہے، اور اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے سارے مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے برابر ان کی بخشش اور مغفرت کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا کے خود ہوئے توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا، روزی مانگنے والا، عافیت مانگنے والا، تو میں یہاں دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں، اہل بقی کے واسطے دعا کرنے آیا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرمانا، یہ ویسے تو ہر رات میں ہوتا ہے، اور وہ ہے رات کے آخری تہائی حصے میں۔ رات کے آخری تہائی حصے میں روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے وہ بھی دعائے قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں 2 وقت ایسے ہیں جو دعائے قبولیت کے خاص و خاص وقت ہیں، ایک ہر فرض نماز کے بعد کا وقت، یعنی ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت خاص وقت ہے۔ اس وقت بہت کم لوگ توجہ اور دھیان سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، امام کو تو مختصر دعا کا حکم ہے، وہ تو مختصر دعا کرنی چاہیے، مگر اس کو بھی چاہیے کہ دل سے کرے، توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، چاہے مختصر کرے، اور باقی حضرات تو ان کو اختیار ہے چاہے لمبی کریں مختصر کریں، لیکن اس وقت دعا کو بڑی توجہ دھیان سے مانگنا چاہیے، دل سے مانگنا چاہیے کہ دعائے قبولیت تو خاص وقت ہے، اس وقت ضرور دعا قبول ہوتی۔ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہتمام فرماتے تھے فرائض کے بعد دعا مانگنے کا، متعدد دعائیں آپ سے منقول ہیں۔ اور دوسرا وقت رات کے آخری حصے میں، یعنی آخری تہائی حصے میں جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت بھی دعائے قبولیت کا خاص وقت ہے، اس وقت باقاعدہ اعلان ہوتا ہے من جانب اللہ کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہو، کوئی روزے مانگنے والا ہو، کوئی صحت مانگنے والا ہو تو اس کو مغفرت کر دی جائے، روزی دے دی جائے، صحت دے دی جائے۔ لیکن شب برات میں اور دوسرے مبارک راتوں میں یہ فضیلت غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، یہ فرق ہے۔ روزانہ یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں، اور ان مبارک راتوں میں یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے مغرب کے بعد ہی سے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقدیر کو نہیں بدلتی مگر دعا، تو ساتھ ساتھ گویا من جانب اللہ یہ اعلان بھی ہو رہا ہے کہ اگر تم اپنی تقدیر بدلوانا چاہتے ہو، مراد تقدیر تقدیر معلق ہے، اگر تم اپنی تقدیر بدلوانا چاہتے ہو تو ہم سے مانگ لو، صحت چاہیے تو صحت مانگ لو، عافیت مانگنا چاہتے ہو عافیت مانگ لو، علم نافع مانگنا چاہتے ہو تو علم نافع مانگ لو، جو چاہے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لو، ہماری طرف سے اس کے دینے کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ اب اعلان بھی ہو رہا ہے، لوہے محفوظ سے نقل کروا کے فرشتوں کے حوالے بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر اگر حسب منشا کوئی ترمیم کرانا چاہتا ہے تو اس کا بھی موقع دیا جا رہا ہے، کیسا شاندار موقع۔ اس لیے رات کے آخری حصے میں بھی آدمی دعا مانگے، رات کے بیچ والے حصے میں بھی دعا مانگے، رات کے شروع والے حصے میں بھی دعا مانگے، اور مغرب کے بعد بھی دعا مانگے۔ بس مغرب کے بعد سے صبح صادق تک وقفے وقفے سے دعائیں مانگتا رہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے اساتذہ اور اکابر و مشائق کے لیے، اور ہر ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ سب کے لیے دعا کرنے میں سب کے ساتھ بھلائی کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ان کے طفیل اس کی دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی روزانہ، ایک روایت میں 27 دفعہ ہے، ایک روایت میں غالباً 25 یا 24 مرتبہ ہے، جو یہ دعا کرے کہ اللہ ہر مسلمان مرد عورت کی مغفرت فرما، بخشش فرما، تو اس دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔
سبحان اللہ،
یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت عطا فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمانے گا۔ تو مسلمانوں کے واسطے دعا کرنے میں اپنے بہت سارے فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے یہ کہ جب بار بار دعا کرے گا تو انشاءاللہ 27 سے بڑھ کر دعا ہو جائے گی، تو 27 افرو کا دعا ہونے پر خود کو بھی دعا قبول ہونے کا تمغہ مل جائے گا. نائن نائن دعائی قبولیت پر ایک قصہ یاد آیا. یہ واقعہ نزہت البساطین میں لکھا ہے, اور نزہت البساطین ایسی کتاب ہے جو ہر گھر میں ہونی چاہیے, اور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہ روز آنا رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کر کے ان میں جو حکایات ہیں ان میں سے چند حکایتیں پڑھ کر سننی سنانی چاہیے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ متقدمین اولیاء اللہ کے بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں, اور ان واقعات کے پڑھنے سے دل موم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے, آخرت کی فکر ہوتی ہے, اور دنیا سے بے رغبتی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. بزرگوں کے جو واقعات ہیں وہ بزرگوں کی صحبت کا بدل ہے, یعنی اگر کسی کو کسی اللہ والے کی صحبت نصیب نہیں ہے تو وہ ان کی حکایتیں پڑھ لیا کرے, حکایتیں پڑھنے سے بھی ویسے ہی فائدہ ہوگا جیسے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک بہت پرانا واقعہ لکھا ہے, کسی زمانے میں جب غلام باندیوں کا دور تھا, ایک آقا تھا اور وہ تاجر پیشہ تھا, اور روزانہ اس کا یہ معمول تھا کہ دن بھر کاروبار کرتا, رات کو وہ اس کے ساتھی گھر میں جمع ہوتے, عمدہ عمدہ کھانے پکتے, کھانا کھاتے, شراب پیتے اور اپنی باندی سے گانا سنتے, دیر تک اسی طرح لہو لعب میں ان کی رات گزرتی. ایک دن کھانا پکنے میں دیر تھی, اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ مارکیٹ سے جلدی سے فروٹ لیا, تاکہ اتنا فروٹ کھائیں گے کھانا تیار ہو جائے گا پھر کھانا کھا لیں گے. اب غلام 4 درہم لے کر کے چلا, اس آقا کے اور مارکیٹ کے درمیان میں حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک بزرگ تھے, ان کی مجلس ہوتی تھی. تو جس وقت یہ غلام 4 درہم لے کر کے چلا, راستے میں حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اس نے دیکھی تو یہ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو ذرا دیکھوں کیا ہو رہا ہے. وہاں اس نے عجیب ماجرا دیکھا کہ حضرت عمار کا بیان ہی نہیں ہو رہا, ایک سائل اور فقیر حضرت کے سامنے کھڑا ہے اور حضرت کہتا ہے حضرت میں بہت ہی مفلوق الحال ہوں, اللہ کے لیے مجھے 4 درہم دے دی. حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 درہم موجود نہ تھے, تو حضرت نے فرمایا اور ایک اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس کو 4 درہم دے دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دوں گا. اس غلام نے موقع غنیمت سمجھا کہ بھائی یہ تو بڑا قیمتی موقع ہے, لہذا اس نے وہ ایک دم آگے بڑھا اور جناب اس نے 4 درہم اس فقیر کے ہاتھ میں رکھے اور حضرت کے سامنے جا بیٹھا. حضرت مجھے ہاں بھائی بتا بھائی کیا دعا, پہلی دعا کون سی کروں؟ اس نے کہا جی پہلی دعا تو یہ کر دو کہ میں غلام ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے آزادی کی نعمت عطا فرما دے. دعا کر دی. پھر پوچھا دوسری دعا بتا, دوسری دعا یہ کر دیجیے کہ 4 درہم جو میں نے دے دیے ہیں ان کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. یہ بھی دعا کر دی. پھر پوچھا اچھا بھائی اور کیا, تیسری دعا بتا. کہا کہ تیسری دعا یہ کہ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے دیں, وہ عیاشی میں مبتلا. یہ بھی دعا کر دی حضرت. تیسری دعا, چوتھی دعا حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کروں؟ کہا کہ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ میرے بھی, آپ کی بھی, حاضرین کی بھی اور میرے آقا اسے گھر والوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دی. حضرت نے یہ بھی دعا کر دی. اب یہ 4 دعائیں لے کر کے یہیں سے واپس گھر لوٹا. آقا بے تابی کے ساتھ گھر کے دروازے پر اس کا انتظار کر رہا تھا. دو سے دیا کہ اس کے ہاتھ میں نہ تھیلا ہے نہ تھیلی, تو وہیں سے چلایا کہ ارے اتنی دیر میں آ رہا ہے اور اپنے خالی ہاتھ آ رہا ہے, میں نے کہا تھا جلدی سے فروٹ لائیے اور تو ابھی ایسے کیسے آ رہا ہے. انہوں نے کہا میری بات سن لیجیے آپ پھر جو چاہے کریے. اتنے میں یہ قریب پہنچ گیا, انہوں نے پوچھا کیا بات؟ کہا حضرت قصہ یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس سے چلا مارکیٹ جانے سے پہلے عمار رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا, وہاں یہ میں نے قصہ دیکھا تو میں 4 درہم وہاں دے کے 4 دعائیں لایا ہوں. تو ہیں حضرت اللہ جلدی سے بتا کیا کیا دعا کروا کے لایا. تو دعائیں تو ہو چکی تھی نا, رنگ پہلے چڑھ چکا تھا. سبحان اللہ. پوچھے کون کون سی پہلی دعا کون سی کروائی ہے؟ کہا جی میں نے دعا کروائی اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات دے. کہا جا گواہ گواہ رہے میں نے تجھ کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. دوسری دعا کیا کروائی؟ کیا دوسری دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 4 درہموں کا نعم البدن عطا فرما دے, جہاں میرے خزانے میں سے 4000 دینار شمار کر لے.
سبحان اللہ.
اور پھر تیسری دعا بتا, تیسری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے, کہتے گوارا میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور میں اپنی آزادانہ زندگی سے بھاگ آیا, آئندہ اللہ کی نافرمانی انشاءاللہ نہیں کروں گا. اور یہ کیا کر, وہ اندر گیا اور جا کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی میں نے تو توبہ کر لیا, اب تم دیکھ لو, اگر میرے سچے دوست ہو تو تم بھی توبہ کر لو, ورنہ تمہاری راستہ الگ میرا راستہ الگ. انہوں نے کہا جدھر تو ادھر ہم, تو نے توبہ کر لی تو ہم نے بھی توبہ کر لی, ہم تیری دوستی چھوڑنے والے نہیں, ہم تیرے نمک حرام نہیں ہے نمک حلال, تیرا بہت کھایا ہے اب ادھر تو ادھر ہم. انہوں نے بھی سب نے توبہ کر لی, شراب کے مٹکے پھوڑ دیے, جام جو ہے وہ پھینک دیے گئے اور جناب ساری عیش و عشرت سے توبہ کر لی, اس کو حضور سے توبہ کر لی, اللہ کی فرما برداری کا عہد کر لی. اس کے بعد اس نے پوچھا اچھا بتا بھائی چوتھی دعا تم نے کیا کروائی, ارے میں نے یہ دعا کروائی اللہ تعالیٰ میری بھی آپ کی بھی حضرت عمار کی بھی حاضرین کی بھی سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے, کیا بھائی یہ میرے اختیار کی بات ہے, یہ تو صحیح اختیار. اس میں لکھا ہے کہ جب رات ہوئی اور وہ آقا سویا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو نے وہ کام کر لی جو تیرے اختیار میں تھے, کیا وہ ہم نہیں کریں گے جو ہمارے اختیار میں.
سبحان اللہ.
ہم نے عمار کی بھی, ان کے حاضر ان کے احباب کی بھی اور تیری بھی, تیرے غلام کی بھی بخشش کر.
اللہ
یہ ایسی ایسی دعا ایسی چیز ہے, بس دل سے ہونی چاہیے دعا. ساری بات یہ ہے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا وہ طوطے کی طرح کرتے ہیں, تو وہ ذکر جو ہے وہ طوطے کی طرح بھی مفید ہے, تلاوت طوطے کی طرح بغیر معنی سمجھے اور بغیر مطلب سمجھے بھی کرے تو نافع اور مفید ہے, مگر دعا سمجھے بغیر توجہ کے بغیر نافع ہے. دعا جب بھی قبول ہوتی جب دل سے ہو, تین باتیں دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں, ایک تو کھانا پینا پہننا حلال, کھانا پینا پہننا حلال ہوگا دعا قبول ہوگی, حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوگی. مسلم شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے, دوسرے حدیثوں کے اندر بھی ہے, ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے, اس لمبے سفر کی وجہ سے گرد و غبار کی بنا پر اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں, اس کے بال بھی پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہیں, اور اسی غبار آلود حالت میں پراگندہ بالوں کے اندر وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ دعائیں کرتا ہے, اور حال یہ ہے کہ اسے کھانا پینا پہننا سب اس کا حرام ہے, فاننا ہی اس کو جاگولا, اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آدمی کے حلق سے ایک لقمہ حرام بھی نیچے اتر جائے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ ہے کہ سچے توبہ کر لے. اس لیے حرام کھانا پینا پہننا جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے. آج کل حرام خوری کا بازار گرم ہے, جگہ 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 حرام خوری کے اللہ بچائے ذریعے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں. بس اللہ تو ایک تو یہ ہے کہ کھانا پینا پہننا حلال ہو تو پھر دعا رد نہیں ہوتی. دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو اپنا کھانا پینا حلال کر لو, تمہاری دعا قبول ہونی شروع ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا دل کی توجہ دھیان کے ساتھ, چاہے مختصر ہو, چاہے ایک ہی دعا بس 3 دفعہ کہہ کے پوری کر لو. شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو, اس کے بعد پھر درود شریف ہو, پھر استغفار ہو, پھر اپنے دل سے دعا ہو, 3 دفعہ چاہے ہو, بس ایک ہی دعا ہو چاہے, پھر درود شریف پڑھ کے ختم کر دو توجہ کے ساتھ. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ, تردد کے ساتھ نہ ہو, یعنی جو کچھ مانگ رہے ہیں یقین کے ساتھ مانگیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اب اللہ تعالیٰ تو عطا فرماتے تھے, لیکن عطا کا ظہور کبھی فوراً ہو جاتا ہے, کبھی بہت دیر سے ہوتا ہے, کبھی آخرت میں ہوتا ہے, لیکن جو حلال کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے گی اور یقین کے ساتھ مانگی ضرور قبول ہوگی, جب قبول ہوگی تو بس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. اس طرح سے دعا رات کے اول حصے مغرب کے بعد بھی مانگے, عشاء کے بعد بھی مانگے, پھر سونے سے پہلے ہی مانگے, پھر سو کر اٹھ کر بھی مانگے, ساری رات مانگتے رہیں, رات مانگنے کی ہی بس خاص طور سے یہ رات مانگنے کی ہے، جتنا بھی ہو سکے مانگے، اگلے سال حج کی دعا مانگے، اگلے سال اور دنیا اور آخرت کے خیر اور بھلائی مانگے. دو تین دعائیں جو ہیں وہ بڑی جامع ہیں، ان کو خاص طور سے مانگ لیں کہ یہ دعا کہ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ آرام، ہم کو ہمارے اہل و عیال کو عافیت کاملہ عطا فرما، ہر مسلمان مرد عورت کو عافیت کاملہ نصیب فرما. یہ عافیت کی دعا ایسی ہے کہ بہت جامع ترین دعا ہے. اور دوسری دعا ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی عافیت کی طرح انتہائی جامع دعا ہے. اس کا اتنا وسیع مفہوم ہے کہ بیان نہیں کر سکتے. بس یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، جو آپ کے نزدیک اس کی مراد ہے اور جو کچھ اس کے اندر آپ نے بھر دیا ہے سارا ہی عطا فرما، کسی چیز سے بھی آپ معروف نہ فرمائیں. یہ دعا ہے. اور تیسری دعا یہ ہے کہ جو حدیث شریف ثابت ہے کہ یا اللہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سارے ہی عطا فرما دیجیے، اور جن جنہوں نے پناہ مانگے وہ سارے ہی ان سب سے پناہ دے دی. تو آپ سے بڑھ کر کون مانگنے والا ہے؟ آپ کی دعاؤں میں سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آ گئیں، اولین آخرین کی دعائیں آپ کی دعاؤں میں آ گئیں، آپ سے بڑھ کر کوئی مانگنے والا ہے؟ آپ امام مانگنے والوں کے امام ہیں، اور آپ نے یہ ایک امام دعا ہمارے لیے مانگ دی. آپ کی دعا بھی امام ہے، یہ ساری دعائیں آپ کی مانگی ہوئی اس کے اندر آ گئیں، وہ ہم مانگ لیں بھائی. ساری مراد مقبول اور حزب العظم اور تمام دعائیں اس کے اندر آ گئیں. لیکن وہ انسان تو حریص ہے نا، وہ ان کو مانگ کر کے پھر بھی اس کی لالچ باقی رہتی ہے کہ کچھ میں اپنی بھی کہہ لوں، وہ بھی کہہ لوں، اس میں کیا ہو. وہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں کہو ہم سے، ہمارے سوا تمہارا اور کون ہے، لہٰذا ہم سے کہو. تو جو بھی دل میں آئے، جو بھی دل چاہے، بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، کہتے رہو. اس طرح سے یہ رات مانگ مانگ کے گزار دو. مغفرت کی بھی دعا مانگو، بخشش کی بھی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت الفردوس مانگو. یہ بھی دعا بھی خاص ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت الفردوس مانگے، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے دائمن دائمن پناہ مانگے. اور ایک آدھ مرتبہ اس رات میں حضور کا قبرستان جانا بھی ثابت ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ میں نے ابھی ذکر کیا. تو آئیے کوئی قبرستان بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایسے قبرستان میں جائے جہاں فاتحہ پڑھنے میں کسی گناہ کے اندر ابتلا نہ ہو، کسی گناہ میں آدمی مبتلا نہ ہو. بعض قبرستانوں میں بڑا میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے ٹھٹے قبرستان ہے، دوسرے قبرستان ہے، وہاں پہ تو میلہ ہوتا ہے. وہ قبرستان کیا ہو تو میلے کی جگہ ہے، تو ایسی جگہ جانے سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ رات گناہوں سے بچنے کی ہے، نہ کہ گناہوں کو کرنے کی. تو ایسے قبرستان میں جائے جہاں پر سادگی سے آدمی فاتحہ پڑھ سکے، تو سنت سمجھ کے جا سکتا ہے. موقع نہ ہو تو کوئی جانا ضروری نہیں، گھر سے بھی سال ثواب و دعائے مغفرت کا اہتمام ہو سکتا ہے. اور رات گزار کر دن کو آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھیں. روزہ ایک نفلی روزہ ہے. اب آگے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ پورا مہینہ بھی ہم کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، رمضان شریف کا مہینہ بھی عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، شب برات بھی نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے ہمیشہ پناہ عطا فرما. یا اللہ شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرما، فضیلتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینے برکت عطا فرما اور آخر کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا وتقبلا. یا اللہ ہر ہر مسلمان مرد و عورت دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے فنا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہر مسلمان کو دنیا اور آخرت میں اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما، خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، بہتر سے بہتر رشتے ان کو عطا فرما. یا اللہ جتنے احباب نے دعا کے واسطے گائے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین. رحمت